سیدی و سندی محبوب محب مرشدی و مولای شیخ العرب و رجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد حکیم اختر صاحب کی یہ شاہ ہے جو ہمارے زیادہ شیخ ہیں، اور یہ شاہ کو آپ حضرات کے سامنے میں ارشاد فرماؤں گا میرے شیخ میرے مرشد حضرت صوفی محمد ممتاز احمد صاحب دامت برکات و مالیہ کے حکم سے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں علم میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، ہماری شام غم کو پانز میں سے رشک سحر کرنا، ہماری شام غم کو پانز سے رشک سحر کرنا، تیری قدرت کا یہ دل کرشمہ ہوگا اے مالک، تیری قدرت کا یہ دل کرشمہ ہوگا اے مالک، کہ ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا، کہ ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا، تیرے دست کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیے، تیرے دست کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیے، کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید قمر کرنا، کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید قمر کرنا، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا، ہو تیری راہ میں روبہ حسرت سے ہے پس مارا، جو تیری راہ میں روبہ ہے حسرت سے ہے پس مارا، تجھے مشکل نہیں ہے سو قرش کے شیر نر کرنا، تجھے مشکل نہیں ہے سو قرش کے شیر نر کرنا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا۔ اشر آخر شعر، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، تجھے مشکل نہیں نسب کو سلطان جہاں کر دے، تجھے مشکل نہیں نسب کو سلطان کر دے، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا، تجھے مشکل کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، تجھے مشکل کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع كاليوم ولدته امه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو، عزیزو، حج کا موسم ہے اور حج بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ یہ اس حدیث کی حصہ نہیں ہے، یہ الگ روایت میں ہے کہ عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج، حج مبرور۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کرے اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے، وہ جب لوٹتا ہے حج کر کے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے جنا ہو، اسی دن جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ میرے دوستو، حج کے بارے میں ایک وعید بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود، حج فرض ہونے کے باوجود، کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کو کوئی پرواہ، اللہ کی اس کو کوئی پرواہ، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ جس کے پاس مال ہو، عورت ہے تو اس کا محرم موجود ہو، مال ہو، اتنا مال ہو کہ جس سے حج کر کے واپس بھی آ جائے، تمام خرچ ہو جائے، اور پیچھے گھر وال گھر بار کا نان نفقہ بھی سلامت رہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اور اس میں تاخیر نہ کرے، حج میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کیا تو گناہگار ہوگا، اور اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو گناہ اپنے ذمے لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جس کے پاس مال ہے، اگر زیور ہے اتنا کہ اس سے حج کا خرچ ہو سکتا ہے، اگر عورت کے ذمے فرض ہو جاتا ہے حج، تو چونکہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی، تو جب تک اس کا محرم نہ ملے اس پر حج فرض نہیں ہے. لیکن جیسے ہی محرم کا بندوبست ہو جائے، مثلا بھائی تیار ہو جائے، باپ تیار ہو جائے، شوہر تیار ہو جائے چلنے کے لیے، تو اس کے ساتھ وہ حج کرنے جا رہے ہیں. اور اگر اس محرم کے پاس، مثلا شوہر کے پاس یا باپ کے پاس مال نہیں ہے، لیکن عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ محرم کا خرچ برداشت کر سکتی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اس محرم کا خرچ بھی وہ برداشت کرے اور حج جا کر حج کر کے آئے. اور یہاں تک کہ حج کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مکہ مکرمہ جا کر حج کرنے کا خرچہ ہے لیکن مدینہ منورہ حاضری کے لیے استطاعت نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، تو اس کے ذمے تب بھی حج فرض ہوگا کہ وہ حج کر کے واپس لوٹ آئے. یہ تو رہا حج کا مسئلہ. اب اس کے بعد قربانی کا ہے کہ قربانی ہر بالغ شخص پر جس کے پاس مال ہو، صاحب نصاب ہو، اس کی جو مسئلہ ہے صاحب نصاب ہونے کا، اس کی شرط کے ساتھ قربانی واجب ہو، تو اس کو چاہیے کہ قربانی دل کھول کر کیا کرے، دل چھوٹا نہ کرے، اپنی استطاعت کے مطابق جانور لے لے یا کسی جانور میں حصہ ڈال لے، چاہے وقت قربانی کر لے چاہے گوشت والی قربانی کر لے. قربانی اگر واجب ہے تو ہر بالغ کے اوپر قربانی واجب ہے. ایک گھر کی ایک قربانی بعض لوگ کر لیتے ہیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی سارے گھر کی طرف سے. اگر سارے گھر کے اندر دو آدمی ایسے ہیں جس پر قربانی واجب ہے تو دو قربانی کرنی ہوگی، تین ایسے آدمی ہیں تو تین قربانی کرنی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ سارے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر لیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر دیا کہ ہمارے یہاں قربانی ہوئی ہے. تو دکھلاوا تو بڑی بری چیز ہے، شرک اصغر ہے، شرک اصغر. قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن ایسے لوگ جو ریاکاری میں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جن کو دکھلانے کے لیے عبادت کی تھی، جا کر ان سے اپنا بدلہ لے لو. تو وہاں کون ہوگا بدلہ دینے والا اللہ کے سوا؟ تو عبادت بھی ضائع ہوگی اور گناہ الگ ہوگا، شرک اصغر کا گناہ. پہلے میں یہاں دعا سکھلا چکا ہوں کہ اگر ریاکاری کا خدشہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا سے بچنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا معمولات صبح و شام جو چھوٹا سا رسالہ ہے ہمارے حضرت کا، یہاں کئی بار تقسیم ہو چکا ہے. جس کے پاس نہ ہو وہ جد و جہد کرے، کسی کتب خانے سے لے لے. تو اس میں یہ دعا تعلیم کی گئی ہے، اور مناجات مقبول میں بھی یہ دعا موجود ہے، اس میں ڈھونڈ لیں. اگر وہ کتاب نہیں ملتی تو اس میں ڈھونڈ لیں، مل جائے گی. تو تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لینے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں شرک کے داخل ہونے سے ڈرتا ہوں، اور شرک خفی کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کی طرح خفیہ طریقے سے دل میں داخل ہو جاتا ہے. شرک خفی، شرک یہ ایسی چیز، مخلوق یعنی ریاکاری کا مرض، ریاکاری، دکھانے کو عبادت کرنا، کوئی عمل کرنا، اس کو ریا کہتے ہیں. اور یہ ریا اس طرح میری امت کے دل میں داخل ہو جائے گا جیسے کالی رات ہو، اندھیری رات، اور کالا پتھر ہو اور کالی چیمٹی ہو. تو ایک تو اندھیری رات میں ویسے ہی کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر کالا پتھر ہو تو اور ظلمت بڑھ گئی، اندھیرا بڑھ گیا، پھر چیمٹی بھی کالی ہے تو بالکل نظر نہ آئے گی. اس طرح خفیہ طریقے سے دل میں شرک، یہ ریا داخل ہو جاتی ہے. تو اس سے پاکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی. تو لہٰذا جو بھی عمل کرے، اپنے عمل کرنے سے پہلے، عمل کے درمیان اور عمل کے آخر میں بار بار اپنی نیت کو بدل لے، نیت کو ٹٹول لے، صحیح کر لے کہ اللہ میں یہ آپ کی خاطر قربانی کر رہا ہوں، دکھلانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. آج کل مرض یہ بھی چل گیا ہے کہ بڑے بڑے جانور لے کے آتے ہیں، بڑی مشہوری ہوتی ہے اور بھگاتے پھرتے ہیں اس کو، یہ توہین ہے، قربانی کے جانور کے احترام کے خلاف ہے، قربانی کی روح کے خلاف ہے، جانور کو بے طریق دوڑاتے پھرنا۔ ہمارے اسلام کے اندر جانور کی راحت کا بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کہیں کسی سواری کے جانور پر جا رہے ہو اور منزل پر پہنچ کر سب سے پہلے اس جانور کا خیال کرو، پہلے اس کو دانا پانی دو پھر خود کھانا کھاؤ، اس کو سائے میں باندھو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو دانا کھلاؤ پھر اس کے بعد۔ اور یہ خیال رکھا گیا ہے کہ بھائی جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، یعنی ان پر بے فضول مت بیٹھو، فضول مت بیٹھو، وہ سواری کے لیے ہیں، سواری کا کام لے لو، سامان بار برداری پہ گئے ہیں تو بار برداری کر لو، اور ان کے تحمل سے زیادہ ان کو مشقت نہ ڈالو، ان کو مارو پیٹو نہیں۔ جس اسلام میں جانور کی راحت کا بھی خیال کیا گیا ہے تو انسان کی امن و عافیت کا کتنا خیال کیا گیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کل بھی اپنے دوستوں سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، جو اسلام دشمن ہے وہ امن دشمن ہے، جو مسلمانوں کو مار رہا ہے وہ خود امن کے خلاف کام کر رہا ہے، تباہی پھیلانا چاہتا ہے، دنیا میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو مسلمان کو اور اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں جانور کے بھی حقوق بتلائے ہوں، انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ غرض یہ کہ میرے دوستو، قربانی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور ایسی قربانی کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے پہلے دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہوتا ہے وہ قربانی کا عمل ہے، قربانی کرنا۔ اور جب جیسے ہی بندہ قربانی کرتا ہے، اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جانور کے ہر بال پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کا ذوق ہے کہ وہ بھیڑ یا دمبا تلاش کر کے لاتے ہیں تاکہ اس میں جتنے زیادہ بال ہوں گے ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ قربانی ایسی فضیلت کی چیز ہے۔ اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نے عجیب بات فرمائی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے کا جو اجر و ثواب ملا تھا، مرتبہ نہیں، درجہ نہیں، فضیلت نہیں، ثواب جو ملا تھا، وہی اس امت کو جانور ذبح کرنے پر ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے قربانی کا، اس لیے بھائی اس کو دل کھول کر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اخلاص کو اپنانا چاہیے۔ بڑے بڑے جانور اس نیت سے لانا تاکہ محلے والے تعریف کریں یا محلے والے میں مشہوری ہو، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے اتنا پیسہ دیا بھی ہے تو اس جانور کو چھپ چھپا کر خفیہ طریقے سے قربانی آپ کر دیں۔ آپ بڑھیا جانور لاتے ہیں، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، کل دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے دیا ہوتا ہے ان کو مال، تو اس کی مشہوری نہ ہو، اس اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے لیے ہو، تو ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ اور میرے دوستو، جو ذبح کا طریقہ ہے، بعض لوگ ذبح کا طریقہ نہیں جانتے اور بری طرح اس کو کاٹ دیتے ہیں گلے کو، ایسی نہیں کرنا چاہیے، درست نہیں ہوتی ہے ایسی قربانی۔ یہ قربانی کے لیے مسئلہ ہے کہ چار رگیں ہوتی ہیں، ایک یہ سانس کی نالی ہے، ایک اس کے بالکل پیچھے غذا کی نالی ہوتی ہے، اور ایک یہ اوداج ہے، ایک یہ موٹی رگ خون کی یہاں، ایک خون کی یہاں۔ تو چھری کو ایسے پھیرنا چاہیے گولائی میں یوں، اور چھری تیز ہونی چاہیے، یہ بھی ہمارے اسلام نے حق دیا ہے کہ جانور کو کند چھری سے ذبح نہ کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو تیز چھری ہو اور اس سے ایسے یہاں سے لے کر اس کو کاٹے، اور یہ پوری، بعض لوگ ایک چھری میں بھی ایک واری میں ہی پورا کاٹ دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ دو واری میں کاٹتے ہیں واپس بھی لاتے ہیں، اور بعض لوگ ڈھائی چھری میں کاٹ دیتے ہیں، ہر طرح سے صحیح ہے۔ غرض یہ کہ چار رگیں کٹ جانی چاہیے تو قربانی درست ہو جاتی ہے، اور اگر چار میں سے تین کٹ گئیں تو بھی قربانی درست ہو جاتی ہے، لیکن اگر صرف دو کٹیں تو پھر قربانی درست نہیں ہوتی، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جانور کو قبلے کی طرف منہ کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور یہ قربانی کا جو عمل ہے، یہ گوشت کی نیت سے نہ ہو، یہ اس سے گوشت کا تعلق نہیں ہے قربانی کا، بلکہ آپ نے چھری پھیر دی اللہ کے لیے، قربانی ہو گئی، قربانی کا فرض ادا ہو گیا۔ اب رہا گوشت، تو اس کی تقسیم کا اچھا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے رکھے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سارا گوشت اپنے گھر رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، سارا گوشت رکھ کے بھی کھا سکتا ہے، یا کچھ دے دے کچھ کھا لے، جس طرح بھی چاہے تقسیم کرے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا قربانی کا معاملہ۔ اور بھائی اب جو ہے آگے ہمارا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اس کی جو راتیں ہیں 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر والیالین عشر، ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ بڑی مبارک راتیں ہیں۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھلوی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں تاق رات میں کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ہم جیسے بے نور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کون سی رات شب قدر کی ہے۔ بعض لوگ علامات سے پہچان لیتے ہیں، جو صاحب نور ہوتے ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، ان پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے، لیکن ہم لوگوں کو تو نہیں پتا چلتا، تو وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہر تاق رات میں اس کو ڈھونڈنے کا حکم کر دیا۔ فائدہ اس کا کیا ہوا؟ ہم جیسا سست آدمی کہے گا کہ کاش ہمیں پتہ چل جاتا، بس ہم ایک رات جاگتے باقی راتیں سوتے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا فائدہ اور ہم پر رحمت اور فضل فرمایا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو جائے اور ہماری کرنسی زیادہ وہاں جمع ہو جائے۔ غرض یہ کہ رمضان مبارک میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو ہزار مہینے سے بہتر فرمائی گئی ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے لکھا ہے کتاب میں کہ یہ تمام راتیں جو ہیں، ہر رات عبادت کا ثواب، شب قدر کا ثواب، ہر رات، ہر رات لیلۃ القدر، یعنی ہر رات اس کی ہزار مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پوری رات نہ جاگ سکے تو آدھی رات جاگ لے، آدھی رات نہ جاگ سکے تو بھائی پاؤں رات جاگ لے، زیادہ کچھ نہ کر سکے آدھا گھنٹہ بھی دے دے، دو چار نفل پڑھ لیے، تھوڑی سی تلاوت کر لی، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کر لی، استغفر اللہ پڑھ لیا، ایک تسبیح استغفار کی کر لی، درود شریف پڑھ لیا، آدھے گھنٹے میں تھوڑے سے معمولات کر کے دعا کر کے سو جائے، تو یہ بھی پوری رات جاگنے کا انشاءاللہ تعالی اس کے کام بن جائے گا۔ بشرط یہ کہ گناہ نہ کرے۔ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیا ان راتوں میں، موبائلوں میں جی لگایا، گندگیوں کو دیکھا، ناچ گانا دیکھا، ڈرامہ خبروں کے بہانے، نامحرموں کو تاکا جھانکا، یا باہر بیٹھ کے گپ شپ لڑائی، تو ہمارا یہ سارا نور جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو نیند بھی جلدی آ جاتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی مغرب کے بعد جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ جلدی سے عبادت کر لیں، آپ دیر لگائیں ہی نہیں، پہلے عبادت کر لیں، جلدی سے عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی سی عبادت کر لیں، پھر آپ سو جائیے، آدھی رات میں اٹھنا بھی ضروری نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے روزے بھی بڑی فضیلت والے ہیں، کہ اس کا روزہ رکھنا، جس سے ہمت ہو، جس کی ہمت ہو سکے اس کے روزے رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور ایک خاص عمل بڑی فضیلت کا ہے، جو اگر کر لیں تو بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، اور اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ان 10 دنوں میں جن لوگوں پر قربانی واجب ہو، جن لوگوں پر قربانی واجب ہو، وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال، مونچھیں، داڑھی، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اور غیر ضروری بالوں کی صفائی نہ کریں، پہلے ہی سے انتظام کر لیں، 29 تاریخ کی صبح میں دن میں اپنا سارے کام کر لیں، صفائی وفائی سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد 10 ذوالحجہ تک جب تک قربانی نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے بالوں کو، ناخنوں کو نہ کاٹنا مستحب ہے، بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس پر کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 10 دنوں کا یہ ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ اب خیر سے یہ دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو حج فرض ہے، اللہ اس کے حج کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا حج قبول فرمائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ حج مقبول کی علامت، حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ حج کرنے کے بعد واپس آیا ہے، اب نمازوں کی پابندی، نمازوں کا زیادہ اہتمام، گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام، آخرت کی کرنسی جمع کرنے کا زیادہ اہتمام، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اہتمام، اچھے اخلاق کا اہتمام، زندگی بدل جائے، سمجھ لو بھائی اس کا حج قبول ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ بھائی ہر انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں فرمایا ہے کہ والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اور یہ آیت خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف میں ہے. لیکن قرآن پاک کی ہر آیت ہمارے لیے سبق ہے, ہمارے لیے قابل عمل, قابل تقلید ہے, ترغیب ہے کہ تم ایسا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, اشداء علی الکفار, ان کی ایک خاصیت صفت یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ تو تکبر سے رہتے ہیں, کافروں کے ساتھ تکبر سے رہتے ہیں کہ تو اگر شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں, اس سے گھبراتے نہیں, اس سے مروب نہیں ہوتے, اس کے پیسے سے, اس کی ترقی سے, اس کی چمک دمک دیکھ کے مروب نہیں ہوتے, بلکہ کہتے ہیں کہ تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں. اشداء علی الکفار یعنی جو اسلام دشمن, مسلمان دشمن, جو کافر امن سے رہنے کا وعدہ کر لے ملک کے اندر کہ ہم امن سے رہیں گے, ہم کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں گے, اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کریں گے, اپنا امن سے رہیں گے, تو اسلام ان کو امن دیتا ہے, خراج لیتا ہے ان سے, ان کی جان کی حفاظت مسلمان حکمران کے ذمے ہے, اسلامی حکومت کے ذمے ہے. یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی ذمی اسی کو کہتے ہیں جو اسلامی مملکت میں کوئی کافر ہو اور جزیہ ادا کرتا ہو یا مسلمان ہو جائے, مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہو گیا, لیکن اگر مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو تلوار کے بلبوتے پر اسلام سے مجبور نہیں کیا جاتا, ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں. لیکن جو کافر امن کے ساتھ جزیہ دے دیتا ہے, ٹیکس ادا کر دیتا ہے, پھر اسلامی حکومت کے ذمے اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ اسلام ہے, یہ مذاق نہیں ہے, دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس کے اندر جو ہے یہ افراتفری ہو اور قتل و غارت گری ہو اور دہشت گردی ہو. یہ سب مغربی پروپیگنڈا ہے جو میڈیا کے ذریعے ہمارے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں پہلے ہی سے بٹھا دیا جاتا ہے, کارٹونوں کی شکل میں, خبروں کی شکل میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ اسلام سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں, اسلام کو دہشت گردی کا مذہب سمجھتے ہیں. تو غرض یہ کہ کافر کو بھی امن دیا گیا ہے ہمارے اسلام میں. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کسی کافر پر تلوار اٹھائی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور آپ جان رہے ہیں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اپنی تلوار کو روک لو, اب تم تلوار نہیں چلا سکتے, کیونکہ اس کے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ, اس نے کلمہ پڑھ لیا, ہم اہل ظاہر ہیں, ہم ظاہر کو دیکھیں گے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, ہم اس کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے. چنانچہ ایک صحابی نے کسی کافر کو قتل کر دیا جس نے تلوار اٹھاتے ہی کلمہ پڑھ لیا, لیکن اس صحابی نے سوچا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, لہذا انہوں نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں اس کو دل کو چیر کو دیکھ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا زبان سے؟ یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ تھا. لہذا ہمارا اسلام اتنا پیارا اور پرامن اسلام ہے کہ کافر کو بھی جو ہے اس کو اتنی بڑی ڈھال دے دی کہ اگر وہ نقلی کلمہ بھی پڑھ لے تو اب اس پہ اوپر تلوار نہیں چل سکتی. یہ دہشت گردی کا لیبل جان بوجھ کر لگوایا گیا ہے, اور ہمارے بعض نادان ساتھیوں نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ پھنسے ہیں. بزرگوں کے طریقے پر نہیں چلے, بزرگوں کی بات نہیں مانی, جوش اور جذبے کے اندر جو ہے وہ تنظیمیں بنا کر وہ چل پڑے, تو بزرگوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ بدنامی ہمارے ہاتھ آئی. لیکن اسلام ایسا پیارا مذہب ہے, یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میرے بعد تم پر ایسا حکمران مسلط ہو جائے جیسا کہ ہوگا کہ وہ تم پر ظلم کرے اور تمہارا حق تم کو نہ دے اور لوگوں کا حق ان کو نہ دے, تو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ تو صاحب ایمان تھے, ایمان پر اپنی جان دینے والے لوگ تھے اور حق پر اپنی جان دینے والے لوگ تھے, حق دینے والے لوگ تھے, حق چھیننے والے لوگ نہیں تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تلوار اٹھاؤں گا, کام تمام کر دوں گا, یا تو مار ڈالوں گا یا مر جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سن لو میری بات غور سے کہ اس وقت تم اپنی تلوار کو روک لو گے, صبر کرو گے, حکمران کے خلاف نہ ہو گے, اپنی تلوار کو روک لو گے. اسلام یہ امن دیتا ہے, اس لیے کہ اگر ایک تلوار چلی پھر سینکڑوں تلواریں چلیں گی اور ملک میں اور سلطنت میں فساد برپا ہوگا. اور ہمارے یہاں کیا ہے, ذرا کوئی بات ہو گئی غیبتوں کے انبار, جلسوں کے جلوسوں کے انبار, اور جناب احتجاج اور یہ اور وہ، یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے دیکھیں گے کبھی کوئی ہمارے بزرگوں نے جلسے جلوس نہیں نکالے، کبھی احتجاج نہیں کیا، چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے، دین پھیل جائے کسی طرح، دین پھیل جائے. آج جو مصیبت مسلمانوں پہ آئی ہوئی ہے دین سے دوری کی وجہ سے آئی. آج بھی اگر ہم سچی توبہ کر لیں اور آج بھی ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی کامل فرما برداری پر آ جائیں، خدا کی قسم سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ایٹم بم ہونے کے باوجود یہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو جائیں گی. اسلام کے آگے سر نگوں ہو جائیں گی. اسلام کی اتنی بڑی طاقت ہے. کیا بات تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سفیر آئے ہیں ان کو ان سے ملاقات کے لیے، اور لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں. ان کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے امیر المومنین جن کی سلطنت 22,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، 22,000 مربع میل، تو کتنی شان سے رہتے ہوں گے وہ، کتنا بڑا محل ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو توازو دیکھی نہیں تھی. کہاں بادشاہ کہاں توازو، بادشاہ نے تو اکڑ ہونی چاہیے. ان کے خیال میں بہت بڑا کوئی محل ہوگا، بڑا لشکر ہوگا، بڑا پہرہ لگا ہوا ہوگا. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ وہاں قبرستان ہے، وہاں ایک طرف ہوگا، وہاں معمول ہے خلیفۃ المومنین کا، وہاں قیلولہ فرماتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں مل جائیں گے. اب یہ جب گئے وہاں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور صرف لنگی پہنا ہوا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک ڈھکا ہوا ہے، پنڈلی کھلی بھی ہے، اور اوپر کرتا ورتا کچھ نہیں، گرمی میں کھول رکھا ہے، سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، تلوار بھی درخت پہ لٹکی ہوئی ہے. تو میرے دوستو، یہ دو سفیر جو ملنے آئے تھے ان کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے. نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی ٹینک ہے، نہ ایٹم بم ہے، کیا تھا یہ؟ ایمان کی قوت تھی. اسی لیے 313 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے لیے نکلے تھے، 1,000 کفار جو اسلحے سے بھی لیس تھے، سواریوں سے بھی لیس تھے، اور کھانے پینے غذائی اجناس سے بھی لیس تھے، کیا وجہ تھی کہ 313 نہتے مسلمانوں سے شکست کھا گئے؟ یہ ایمان کی قوت تھی. اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے گھروں کے اندر دین لاگو کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، قوان کو سکم و اہلی کم نارا، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. بیویوں کے مشوروں پر رسومات مت کرو، گناہوں کے کام مت کرو، ورنہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور وہ بھی اس کو بھی لے ڈوبے گا، پورا کپا ڈوب جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے، اپنی پناہ میں رکھے. آج ہم سنبھل جائیں. دیکھو آج اس خطے کا کیا حال کر دیا انہوں نے. اور ہمارے عرب بھائیوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے 4,000 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر نہیں، 2 ارب ڈالر نہیں، وہ بھیگ کا پیالہ لے کے آیا یہودی، اور اس کے پیالے میں بھیگ دے دی 4,000 ارب ڈالر. معیشت ٹوٹنے والی تھی، برباد ہونے والی تھی امریکہ کی. معلوم نہیں کیا معاملہ ہوا، کیا اللہ کو منظور ہے، ہم زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے اس سے. یہ 4,000 ارب ڈالر نے امریکی معیشت کو پھر سے اٹھا دیا، ورنہ تباہ و برباد ہونے میں کچھ کسر نہیں تھی اس کے. یہ کمبخت آیا ہے اور اس نے کیا چال چلی ہے، کیا دھوکہ دیا ہے، بلیک میل کیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. اتنی بڑی امداد اس کو مل گئی کہ وہ اس کی معیشت کو پھر سنبھالا ہو گیا. اور یہ جو اس کا ناجائز اولاد ہے، بانی پاکستان محمد علی جناح نے فرمایا تھا، شروع پاکستان بنیاد، جب یہ فلسطین کی یہ کہانی چلنی شروع ہوئی، اسی وقت فرما دیا تھا کہ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. اب پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہم اپنی خیریت منا لیں، خیریت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ یہود اور نہ ہی نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین اختیار نہ کریں. آپ ان کو کروڑوں ڈالر کی بھیک دے دیں، آپ ان کے جوتے اٹھا لیں، آپ ان کے جوتے چاٹ لیں، پھر بھی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین اختیار نہ کریں. اس لیے میرے دوستو، آج بھی ابھی بھی موقع ہے ہم سمجھ جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ورنہ کل وہی حالات جو وہاں پیش آ رہے ہیں کہ بچے بھوک سے بلک بلک کے ماں باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے رہے ہیں، اور یہ وحشیانہ بمباریاں چل رہی ہیں ان ظالموں کی، ان کی بربریت چل رہی ہے، और बूढ़े लोग ढांचा बन गए हैं। सुना है कि पंजर हड्डियां नजर आ रही हैं उनकी, भूख और प्यास और शिद्दत धूप की हालत में वो जानते रहे हैं, जाने जा रहे हैं, बम्बारियों से जान नहीं जा रही, अब भूख और प्यास से मर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल ये हालत यहाँ भी होने वाली है अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी न छोड़ी। इसलिए खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि इन मोबाइलों से दिल मत लगाओ, अल्लाह के नाम से दिल लगाओ, अल्लाह से दिल लगाओ, नवाफिल पढ़ो, तौबा करो, इस्तिगफार करें, मैं भी इस्तिगफार करें हम, और अल्लाह से तौबा करें और इन गुनाहों को छोड़ें। और जो लोग इन गुनाहों में मुब्तला हो चुके हैं वो औलादों को दे चुके हैं, प्यार और नरमी और मोहब्बत से और शफ़क़त से और किसी तरह की तदबीर करके उनसे ये चीज ले लें। खुदा के वास्ते इन मोबाइलों से बचें। हमारी नौजवान नस्ल सेहत भी बर्बाद हो रही है, शादी के काबिल नहीं हो रहे, इतनी गंदगी इसमें देख देख कर शहवत चढ़ गई और अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया। नौजवान अपने हाथों से अपनी सेहत बर्बाद कर, शादी के काबिल नहीं रहते, फिर खुदकुशी के ख्याल आते हैं क्योंकि बेइज्जती होती है बाद में। उससे बेहतर है कि हम अभी समझ जाएं। घर टूट रहे हैं, फेसबुक पे दोस्तियां चल रही हैं और यूट्यूब पे क्या कुछ बेहुदा चीजें देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। खुदा के वास्ते हम इससे बाहर आ जाएं और अल्लाह ताला का खौफ करें और आखिरत की तैयारी की फिक्र करें। दोस्तों ये अगर इसमें थोड़ा सा लुत्फ आता भी है, मेरे शेख रहमतुल्लाह का शेर है, ये माना मासियत में मुजरिमाना थोड़ी लज्जत है। अल्लाह अकबर, क्या बलागत है इस शेर में। ये माना मासियत में अल्लाह की नाफरमानी में मुजरिमाना लज्जत तो है, लेकिन तीन बातें फरमाई, मासियत और मुजरिमाना लज्जत है और थोड़ी लज्जत है। ये माना मासियत में मुजरिमाना थोड़ी लज्जत है, मगर उस पालने वाले से ये कैसी बगावत है। जो अल्लाह हमें पाल रहा है उसकी कैसी नाशुक्री है, कैसा ये जो है वो भयानक अंजाम होने वाला है कि दुनिया भी बर्बाद। अगर दुनिया का कोई फायदा होता तो कहते कि भाई अच्छा ये दुनिया पे मर रहे हैं, दुनिया भी बर्बाद है मेरे दोस्तों, और जहाँ हमेशा रहना है आखिरत में खुदा ना खास्ता वो भी बर्बाद होगी। आज ये थोड़ी सी लज्जत के ऊपर हम अपने नफ्स पर काबू पा लें कि हमने हराम लज्जत बिल्कुल नहीं उठानी। अल्लाह ताला का प्यार नसीब होगा और अल्लाह ताला हलावत ईमानी अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला दुनिया भी बनाएंगे हमारी और आखिरत भी बना देंगे। तो वादा करें भाई कि हम अपने घरों से इन मोबाइलों के खिलाफ एक मिशन चलाएंगे, मगर नरमी और मोहब्बत से, शफ़क़त के साथ तदबीर इख्तियार करेंगे और कार्टून हरगिज हरगिज ना देखने देंगे। सबसे बड़ी बुनियादी खराबी कार्टून से होती है। मैं घर में गया किसी से मिलने तो मैंने देखा छोटा सा बच्चा स्मार्टफोन लिए बैठा है, एक अंदर गया मैं तो देखा दूसरा बच्चा फिर वो स्मार्टफोन लिए बैठा है। मैंने कहा भाई आपने बच्चों को स्मार्टफोन दे रखा है, तो कहने लगे हाँ यार ये शरारती बहुत हैं, लड़ते बहुत हैं, तो ये सुकून रहता है इसका। मैंने कहा ये सुकून अभी तुम्हें नजर आ रहा है, फिर ये सुकून तुम्हारे ऊपर आजाब बन के पलटेगा, फिर तुम खून के आंसू भी रोओगे तो तुम्हारे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, पानी सर से गुजर जाएगा। फिर इससे बाज आओ, इससे इनको बचाओ। जो लोग ये समझते हैं कि कार्टून देखने में क्या है भाई, बच्चे खेल रहे हैं, बाजे लोगों की आदत है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए कार्टून से बहलाते हैं, वो जल्दी जल्दी खाना खा लेता है, मुशक्कत उठाने में उसको परेशानी है, तरबियत करने में परेशानी है। माँ के जिम्मे तरबियत है औलाद की, खिलाना पिलाना तरबियत ये उसका काम है, घरदारी करना उसका काम है, लेकिन चूंकि माँ को और भी जगह जाना है, कुछ सोशल वर्कर भी है अम्मा, तो जल्दी जल्दी कार्टून दिखाया, जल्दी जल्दी खाना खिलाया। अम्मा को सोशल वर्कर है, अम्मा को वहाँ जाके बयान भी करना है, वहाँ जाके तकरीर करनी है, वहाँ जाके बुरा काम करना है, और रात को वलीमे में जाना है, और कल जो है मेहंदी में जाना है, और परसों मायों में जाना है, नहीं जाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये है हालत। और अल्लाह ने औरत को घर की मलका बनाया है, घरेलू उमूर की मलका बनाया है, घर का निजाम संभालती है, औरत को सुकून पहुंचाती है। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की राहत के लिए बनाया है। जब औरत मर्द की राहत का इंतजाम करेगी तो मर्द भी औरत को राहत में रखेगा। मुसीबत यह है कि औरत चाहती है, माहौल ऐसा बना दिया है कि औरत चाहती है कि हम मर्दों के शाना बशाना चले। अगर मर्द शेर है तो हम भी शेर बनेंगे। मेरे दोस्त छोड़िए वो बात को मुनासिब नहीं है तुम्हें ना, लेकिन यह कि भाई अल्लाह ताला ने औरत को पीछे रखा है, बनाने वाले ने औरत को पीछे रखा है, اور منع فرمایا ہے کہ جن امور میں عورتوں کو پیچھے رکھا گیا ہے ان امور میں عورتوں کو آگے مت کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن جب تک تمہارے حاکم تمہارے عادل لوگ ہوں، شریف لوگ ہوں، تم پر رحم کرنے والے ہوں اور تمہارے امور تمہارے بڑوں کی مرضی سے طے ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے. اور جس دن تمہارے حاکم شریر اور بدماش لوگ ہو جائیں، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ حاکم جو ہیں تمہارے شریر اور بدماش تم پر مسلط ہو جائیں اور تمہارے امور عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، اس دن تمہاری اس زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا اس دنیا میں نہ رہنا بہتر ہے. اس لیے عورتوں کی چال پر مت چلو. عورتیں رونا دھونا کر لیتی ہیں، منہ بسورتی ہیں کہ ہمیں تو جانا ہے، آپ یوں کر رہے ہیں، ہم پہ سختی کر رہے ہیں، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی عورت نادانی میں یا کوئی بچہ نادانی میں آگ میں کودنا چاہ رہا ہے کہ مجھے بڑی روشنی نظر آ رہی ہے، میں آگ میں کودنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کہیں گے اچھا بھائی مجبوری، بچہ بڑا رو رہا ہے، بڑا تنگ کر رہا ہے، چلو بھائی جانے دو، جانے دیں گے آپ؟ دو چماٹ لگائیں گے کہ خبردار یہ جہاں تم برباد ہو جاؤ گے. ایک سانپ نکل آیا منقش، بہت خوبصورت سانپ ہے، بچہ نہ سمجھ ہے، دیکھ کے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، وہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے کہ مجھے آپ جانے دیں، مجھے یہ کھلونا چاہیے. آپ جانے دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں جانے دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس کو ڈس لے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی. یہ بجلی کے یہ جو ساکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچہ اس میں انگلی ڈالتا ہے اور ضد کرتا ہے. بچے کی نفسیات ہے کہ جس بات سے بچے کو منع کیا جائے وہ وہی کام اور کرتا ہے، یہ بچے کی نفسیات ہے. اسی لیے بچے کو کسی کام سے روکنا ہو، سن لیں میری مائیں بہنیں، جن لوگوں کو ہمیشہ، بعض عورتوں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے اپنے بچوں سے اور ہمیشہ اپنے بچوں کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں، بچوں کے سامنے بچوں کی شکایتیں کرتی ہیں، اس سے وہ بچے اور بدتمیز ہو جاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتی ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے اکرم اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، اس کو ذلیل و رسوا لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرو، شکایتیں نہ کرتے پھرو. مگر عورتیں ارے بڑی بدتمیز لڑکی ہے، میری لڑکی بہت بدتمیز ہے، اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، میرا لڑکا بڑا ایسا کرتا ہے، یہ بہت بالکل منع ہے. ہاں دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ہمیں تو جیسے ضرورت ہی نہیں ہے اصلاح کی، ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، ہم چاہے جیسے بھی رہیں، ہم فلمیں بھی دیکھتے رہیں، گانے بھی دیکھتے رہیں، ڈرامے بھی دیکھتے رہیں، لیکن اولاد ہمارا یہ مدرا، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. اپنی فکر کم ہے، اولاد کی فکر زیادہ ہے. حالانکہ اپنی فکر زیادہ ہو اور اولاد کی فکر اس کے بعد ہو. اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے لیکن پہلے اپنی فکر. غرض یہ میرے دوستو، وعدہ کرو کہ ہم ان موبائلوں سے جان چھوڑائیں گے، ان سے ہم دل نہیں لگائیں گے، ان سے دل بہلانے نہیں دیں گے، اللہ سے دل بہلائیں گے، اللہ کا نام لے کے دل بہلائیں گے، اللہ کو یاد کر کے دل بہلائیں گے، تلاوت کر کے دل بہلائیں گے. شروع شروع میں اگر دل نہیں لگتا تو دل کو لگائیں گے، زبردستی لگائیں گے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے دوستو، یہ تیاری کی جگہ ہے، تیاری کی. اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ بات اتار دے اور ہم سب کے مسلمانوں کے دل میں یہ بات اتار دے کہ یہ دنیا تیاری کے لیے ہے، تیاری کے لیے، جنت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے سارا کا سارا سونا سلطنت سب ہم آپ پر فدا کرنے کو تیار ہیں، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. اب عمل کا رجسٹر بند ہو چکا. تو میرے دوستو یہ زندگی ہے جنت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات معلوم کریں، بزرگوں کی صحبت کی پابندی کریں اور سنتوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے 100% اجتناب کریں اور توبہ اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنائیں، اللہ کی یاد سے دل بہلائیں، تلاوت سے دل بہلائیں، نوافل سے دل بہلائیں، اللہ اللہ کرنے سے دل بہلائیں، بزرگوں کی کتابیں، بزرگوں کے مواعظ ملفوظات پڑھنے سے دل بہلائیں. میرے دوستوں یہ دل بہلانے کی چیز نہیں ہے، یہ دل اور بے چین کرنے والی چیزیں ہیں اور گھروں کو توڑنے والی، آگ لگانے والی چیزیں ہیں، جوانی برباد کرنے والی چیزیں ہیں. میرے دوستو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے اپنی دائمی راحت کو ہم نہ چھوڑیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. بس مختصر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حالات ہمارے مسلمان بھائیوں پر آ رہے ہیں حقیقت میں ہمارے دین سے دوری کی وجہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے اجتناب نصیب فرمائے. ہر مرد کو اللہ تعالیٰ پوری ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, تخنا کھلا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت سب کی سب 100% نصیب فرمائے, اور خطا ہو جائے تو اس پر خوب رو دھو کر استغفار کر کے معافی دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو, یہ آپ نے ایسے کیوں دیا صحیح کر کے دیجیے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. کہاں تک پڑا تھا پچھلی مجلس میں یاد ہے کیا نشانی؟ اصل میں مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ نماز کی سنتیں پوری نہیں پڑھی, پڑھ لی تھی پوری. کوئی آدمی ایسا ہو جو ذمہ داری تو لے, وہ ایک ہفتے بعد میں آتا ہوں میں بھول جاتا ہوں کیا پڑھا تھا پچھلی دفعہ. یہ نشانیاں لگی لباس کی سنتوں میں, یہیں سے پڑھ لوں. قیام کی سنتیں بتائی دی نا, ہاں دیکھو یہ نشانی یہاں لباس کی سنتوں پہ لگی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے میں نے ہی لگا دی ہو غلطی سے, لیکن وہ یاد رکھا کرے کوئی آدمی. یہاں پر قیام کی 11 سنتیں ہم پڑھ چکے ہیں نماز میں قیام کی. اب قرت کی 7 سنتیں ہیں. قرت جو ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں اس کی 7 سنتیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. ہر رکعت شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین چپکے سے کہنا. جماعت میں نماز ہو رہی ہے تو مقتدی اور امام چپکے سے آمین کہے, یہ سنت ہے. زور سے آمین کہنا جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے. سنت چپکے سے آمین کہنا ہے. لیکن اگر کوئی زور سے آمین کہتا ہے تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں, اس سے بحث نہیں کریں گے. فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, یہ امام کے لیے ہے. اور اثر اور عشاء اور اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا. اور جو آدمی حافظ ہو وہ خود بھی اپنی نماز اگر پڑھ رہا ہے بالفرض جماعت نکل گئی تو اس طرح سے کرے. فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا, پہلی رکعت تھوڑی سی طویل ہو اور اب دوسری رکعت جو ہے اس سے نسبتاً مختصر ہو. ثنا, تعوذ, تسمیہ اور آمین, ان چاروں چیزوں کو آہستہ کہنا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. سنت میں تو چاروں رکعتوں کے اندر سورت ملانا ضروری ہے ورنہ سنتیں ادا نہیں ہوگی. فرض کے اندر آخری دو رکعتیں ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس سنت ہے بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے تو اس وقت کچھ کھاتے نہ تھے, اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوتی اور قربانی کی گوشت نوش فرماتے. بھائی سنت کو سنت کی نقل کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے اگر نقل کر لیں تو؟ اور اس سے باریک اور دقیق مسائل مجھ سے نہیں پوچھا کریں, میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں, کبھی میں غلط بتا دوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جو قربانی نہیں بھی کرتا وہ اگر نقل کر لے قربانی والوں کی تو کیا ہو گیا اس میں؟ کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی کھا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب ایک آدمی کمزور ہے, ضعیف ہے اور عیدگاہ جانے کی ہمت نہیں ہے, وہ کہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں, درمیان میں راستے میں گر پڑا وہ بےچارا چکر کھا کے. دین مشکل نہیں بناتا کوئی چیز, دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بس چھٹی کے لیے دعا بھی ہو گئی اور لائٹ بھی باقی ہے, اس سے پہلے کہ وہ بھگانے کا سگنل دے تیاری کر لو جانے. مسائل کو ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے, میں مسائل بنانے بتانے آتا نہیں, مگر یہ کہ بھائی اگر کوئی بات منہ سے ایسی نکل جاتی ہے مسائل معلومات ہو جاتے ہیں, وہ اگر کسی کو کوئی زیادہ معلومات کرنی ہو وہ علماء سے مفتیان کرام سے معلوم کر لیا کرے. مسائل کبھی تھوڑے بہت ہم بتاتے اسی لیے, صبح ہماری 10-15 منٹ کی مجلس ہوتی ہے وہاں, اور وہ آن لائن بھی سنی جاتی ہے, ٹیلی فون پہ بھی لوگ سنتے ہیں. تو اس کا مقصد اصل یہی ہے, بحث کی زیور سے مسائل پڑھ کے سناتا ہوں میں, اور صرف فضائل بتاتا ہوں زیادہ تر. مسائل اس لیے بتاتا ہوں کہ مسائل بتانے کے لیے مسائل نہیں بتاتا بلکہ مسائل اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو مسائل کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ مسائل بھی کوئی چیز ہیں, یہ نہیں کہ جس طرح چاہے کر لیا, بلکہ ہر چیز کا ایک مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے, اس کو سیکھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی نیت سے بیان کرتا ہوں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باریک باریک مسائل مجھ سے نہیں پوچھا تھا.